گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کیا ڈر ہے کو لش کرے اسیا جرم سے، کیا ڈر ہے اسی کو لش کرے اسیا جرم سے، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، ہو آستانہ آپ کا امداد کی جبی، امداد کی جبی اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اب آ
سامعین ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین روزہ انسانی تربیت کا بہترین ذریعہ ہے، خود انسان روزہ رکھتا ہے تو اپنی خواہشات پر اپنے پروردگار کے حکم کو ترجیح دے کر اس بات کا اظہار کرتا ہے، وہ میری بہتری کو مجھ سے بہتر سمجھتا ہے، لہذا اس کے احکامات میری خواہشات پر مقدم ہیں۔ اسی تربیتی اہمیت کے پیش نظر روزے کو صرف کھانے پینے سے پرہیز تک محدود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کا دائرہ کار خدا کے ہر حکم کی تعمیل اور اس کی قربت کے ہر وسیلے کو اختیار کرنے تک پھیلا ہوا ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب تم روزہ رکھو تو تمہارے کان اور آنکھ بھی روزہ رکھیں، تمہارے روزے کا دن افطار والے عام دن جیسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور سامعین ہر عبادت میں خلوص شرط ہے، جب انسان صرف اور صرف اپنے پروردگار کی رضا کی خاطر کوئی فعل انجام دیتا ہے تو خدا بھی اس کے عمل کو قبول کر کے اپنا عذاب اس سے دور کر دیتا ہے۔ لہذا صدقے کے بارے میں رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، پوشیدہ طور پر دیا جانے والا صدقہ پروردگار کے غضب کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اور سامعین زبان جہاں دنیا میں انسانی شخصیت کی آئینہ دار ہے، وہیں آخرت کی جزا یا سزا میں بھی کلیدی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ بہت سے اعمال کا دار و مدار اسی زبان پر ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبان کو قابو میں رکھنے کے بارے میں فرماتے ہیں، جو شخص دنیا و آخرت کی سلامتی چاہتا ہو اسے چاہیے کہ اپنی زبان کو شریعت کی لگام پہنا کر قابو میں رکھے اور اسے بالکل آزاد نہ چھوڑے، مگر یہ کہ کوئی دنیاوی یا اخروی فائدہ ہو۔ اور سامعین، گناہ انسان کے جسم اور روح کے لیے نقصان دہ ہے۔ گناہ کی سیاہی اس کے اندر موجود خزانوں کو پروان چڑھنے نہیں دیتی اور اسے مقصد سے دور کر دیتی ہے، جبکہ نفسانی خواہشات کے خلاف جہاد دل کو حکمت سے بھر دیتا ہے۔ اس سلسلے میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو تاکہ تمہارے دل حکمت سے لبریز ہو جائیں۔ اور سمعین، دنیا عمل کی جگہ ہے۔ ایک نیک انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اعمال صالح انجام دے۔ وہ ہر وقت اس کھوج میں لگا رہتا ہے کہ بہتر سے بہتر عمل کون سا ہے۔ تین بہترین عمل بیان کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تین چیزیں بہترین اعمال میں سے ہیں: نفس کے خلاف جہاد کرنا، خواہشات پر قابو پانا، اور دنیا سے بے اعتنائی برتنا۔ جبکہ بدترین اعمال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہوں کے بارے میں بتا دوں؟ شرک باللہ، والدین سے آنکھ ہونا، اور جھوٹ بولنا۔ سامعین، اب پروگرام یادوں کے جھروکے آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو یاد دلا دیں کہ آپ ہماری یہ نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور لیجیے آپ سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام گھر اور گھرانہ، لیکن پہلے یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 28 اسفند، 17 رمضان المبارک اور 18 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ سترہ رمضان المبارک سن 2 ہجری قمری کو جنگ بدر ہوئی۔ بدر مدینے کے جنوب مغرب میں 28 فرسخ کی دوری پر واقع ایک کنویں کا نام ہے، جہاں مشرکین سے مسلمانوں کی پہلی جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں مشرکین کے لشکر کی کمان ابو سفیان کے ہاتھ میں تھی، جبکہ مہاجرین اور انصار پر مشتمل اسلام کے لشکر کی قیادت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے تھے۔ تاریخ اسلام کی معتبر کتابوں میں جنگ بدر کے بارے میں لکھا ہے کہ اس جنگ میں مشرکین کے لشکر کے سپاہیوں کی تعداد 920 تھی اور اسلام کے سپاہیوں کی تعداد 313، لیکن اس کے باوجود اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ چونکہ یہ کامیابی دشمن کے تقریباً 3 گنا سپاہیوں کے مقابلے میں حاصل ہوئی تھی، اس لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر میں ملنے والی اس کامیابی کو
اللہ تعالیٰ کی خاص مدد اور نصرت کی علامت بتایا۔ اٹھائیس عیسوی سن 1242 ہجری شمسی کو مشہور مسلمان دانشور ملا محمد ہاشم ایران کے مقدس شہر مشہد میں پیدا ہوئے۔ وہ ثقت الاسلامی کے نام سے معروف ہیں۔ مشہد میں ابتدائی دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ عراق کے مقدس شہر نجف اشرف چلے گئے۔ وہاں آخوند خراسانی اور سید اسماعیل صدر جیسے عظیم علماء سے علم حاصل کرنے کے بعد مشہد واپس لوٹ آئے۔ انہوں نے متعدد کتابیں تحریر کی جن میں منتخب التواریخ خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ سترہ رمضان المبارک سن 844 ہجری قمری کو معروف اور مشہور ایرانی شاعر اور مصنف امیر علی شیر نوائی پیدا ہوئے۔ انہوں نے بہت سی کتابیں لکھیں جن میں شیریں فرہاد، لیلہ مجنو اور قصہ شیخ سنان کا نام خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ شیر نوائی اپنے ترکی اشعار میں نوائی اور فارسی اشعار میں فنائی تخلص کرتے تھے۔ وہ سن 906 ہجری قمری میں وفات پا گئے۔ سترہ رمضان المبارک سن 1318 ہجری قمری کو بزرگ عالم دین اور مرجع تقلید الحاج مرزا محمد ہاشم خان ساری نے ایران کے شہر اصفہان میں وفات پائی۔ انہوں نے دینی علوم کی ابتدائی تعلیم کے بعد اپنے دور کے اہم اور جید علماء سے قصبہ فیض کیا اور گہرے مطالعے اور تحقیق سے فقہ، اصول فقہ، حدیث اور تفسیر قرآن جیسے علوم میں کافی مہارت پیدا کر لی، اور پھر اہم کتابوں کی تدریس اور تالیف شروع کر دی۔ ان کی تصنیفات میں جواہر العلوم کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ سترہ رمضان المبارک سن 1322 ہجری قمری کو 14ویں صدی ہجری کے ایک عظیم مرجع تقلید فاضل شربیانی کی وفات ہوئی۔ علامہ فاضل شربیانی 18 رمضان المبارک سن 1248 ہجری قمری کو مشرقی آذربائیجان کے شہر شربیان میں پیدا ہوئے اور ابتدائی دینی تعلیم اپنے آبائی وطن میں ہی حاصل کی۔ 25 سال کی عمر میں یعنی سن 1273 ہجری قمری میں علامہ فاضل شربیانی عراق کے مقدس شہر نجف اشرف چلے گئے اور یہیں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ وہ علم اصول میں ایک بے نظیر استاد تھے۔ انہیں فقہی احکام کے استنباط میں کمال حاصل تھا۔ فاضل شربیانی آذربائیجان اور قفقاز میں مسلمانوں کے مرجع تقلید تھے۔ آپ کی متعدد کتابوں میں 9 جلدوں پر مشتمل رسائل و مقاصب کی شرح قابل ذکر ہے۔ وفات کے وقت علامہ فاضل شربیانی کی عمر 74 سال تھی۔ آپ کو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے روضے کے احاطے میں دفن کیا گیا۔ مارچ سن 1510 عیسوی کو کولمبیا پر اسپین کے قبضے کا آغاز ہوا۔ سن 1499 میں اسپین کے باشندوں نے کولمبیا کو دریافت کیا، اور پھر اسپین کے سامراجیوں نے کولمبیا کو اپنے ملک میں شامل کرنے کے بعد اس کے ذخائر کو لوٹنا شروع کر دیا۔ کولمبیا کے عوام نے سن 1781 سے اسپین کے خلاف آواز اٹھائی۔ پھر اسپین پر نیپولین کے قبضے اور اپنی نو آبادیات پر میڈرڈ حکومت کے اثر و رسوخ میں کمی کے بعد کولمبیا کے عوام کی تحریک میں شدت پیدا ہو گئی۔ آخرکار سن 1819 میں کولمبیا پر اسپین کے تسلط کا خاتمہ ہو گیا۔ مارچ سن 1858 عیسوی کو ڈیزل انجن کے موجد جرمن سائنسداں روڈولف ڈیزل پیدا ہوئے۔ انہوں نے مشینوں کو چلانے کے عمل پر وسیع تحقیقات کی، جن کے نتیجے میں وہ ایسا انجن بنانے میں کامیاب ہو گئے جو برقی توانائی کے بغیر سادہ اور سستے ایندھن کے ذریعے زیادہ توانائی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ یہ انجن اپنے موجد کے نام پر ڈیزل انجن مشہور ہوا۔ ڈیزل انجن کی ایجاد سے نقل و حمل کی دنیا میں انقلابی تبدیلی پیدا ہوئی۔ چنانچہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی بے حد ترقی و پیش رفت کے باوجود ڈیزل انجن کا ایک طاقتور اور سستے انجن کے طور پر ابھی تک استعمال ہوتا ہے۔ مارچ سن 1919 عیسوی کو رولیٹ بل منظور ہوا۔ جنوری سن 1919 میں ہندوستان کی قانون ساز اسمبلی میں ایک بل کا مسودہ پیش کیا گیا، جسے ہائی کورٹ کے ایک جج جسٹس رولیٹ کی سربراہی میں قائم ہونے والی کمیٹی کی سفارش پر وضع کیا گیا تھا۔ اسی وجہ سے یہ بل رولیٹ بل کے نام سے مشہور ہوا۔ اس بل کا مقصد یہ تھا کہ حکومت کے خلاف باغیانہ سرگرمیوں کی روک تھام کی جائے۔ نئے قانون کی تجویز سے ہندوستان کے صاحب فکر اور حریت پسند حضرات بہت مضطرب تھے۔ ان کی نظر میں رولیٹ بل کے ذریعے حکومت عوام کے پاؤں میں بیڑی ڈالنا چاہتی تھی۔ یہ بل 18 مارچ 1919 کو منظور ہو کر قانون بن گیا۔ ہندوستان بھر میں اس کے خلاف شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا۔ بانی پاکستان محمد علی جناح نے قانون ساز اسمبلی کی رکنیت سے بطور احتجاج استعفیٰ دے دیا، جبکہ مہاتما گاندھی کی اپیل پر اس کے خلاف 16 اپریل 1919 کو ملک گیر یوم سیاہ منایا گیا۔ مارچ سن 1962 عیسوی کو الجزائر کے مسلمان عوام نے اپنا ملک فرانس کے تسلط سے آزاد کرا لیا۔ الجزائر کے مسلمان عوام نے آزادی کے لیے 8 سال تک سخت جد و جہد کی۔ اس دوران 10 لاکھ افراد جاں بحق ہوئے۔ آخرکار 18 مارچ 1962 کو الجزائر کو آزادی ملی۔ فرانس نے باضابطہ طور پر الجزائر کی آزادی کو تسلیم کیا اور ملک سے اپنی افواج کو واپس بلا لیا۔ البتہ فرانس سے وابستہ خفیہ فوج کی دہشت گردی کی کارروائیاں اس کے بعد بھی ایک عرصے تک جاری رہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
گھر اور گھرانہ،
عزیز سامعین، آج کے پروگرام گھر اور گھرانے کا آغاز ہم امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے اس فرمان سے کر رہے ہیں جس میں آپ نے اپنے فرزند امام حسن مجتبی علیہ السلام سے تاکید کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ بیٹا، تم چار چیزوں کا ضرور خیال رکھنا، اگر تم نے میری ان چار باتوں کا خیال رکھا تو کبھی بھی نقصان نہیں اٹھاؤ گے۔ سب سے اہم دولت عقل مندی ہے، اور سب سے بڑا فقر بے عقلی ہے، اور ہولناک ترین تنہائی خود پسندی ہے، اور سب سے محترم مقام اچھا اخلاق اور خوش خلقی ہے۔ موجودہ دور میں ہر زمانے سے زیادہ واضح اور روشن ہو چکا ہے کہ مغربی تمدن یا ہر وہ تمدن جو خواتین کو ننگا اور برہنہ کرنے کی ترغیب دلاتا ہے، در حقیقت خواتین کے حق میں بہت بڑا ظلم کر رہا ہے۔ خداوند عالم، انبیاء کرام اور ادیان الہی کی نظروں میں عورت کو معاشرے میں ہر چیز سے پہلے انسان ہونا چاہیے۔ انسان اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ قابل احترام ہے، اور وہ معاشرے کی ترقی و توسیع میں اہم اور بنیادی کردار کا حامل ہے۔ عورت انسان ہونے کے ناطے اپنے گھرانے کو اپنے شوہر کے لیے عشق و محبت اور سکون کا اہم مرکز بنا سکتی ہے، اور شوہر کو اپنے جاذب اور نیک کردار کے ذریعے بہرہ مند کر سکتی ہے۔ آزاد تعلقات صرف گھر اور گھرانے کے اندر معنی و مفہوم رکھ کرتے ہیں، اس لیے کہ گھر اور گھرانے کے اندر مرد شوہر کی حیثیت سے عورت کے ساتھ عشق و محبت اور وفاداری کے ساتھ شریک حیات بن کر زندگی گزارنے کا عہد و پیمان کرتا ہے، اور وہ معاشرے کے دائرے میں مرد و عورت کے درمیان تعلقات مشخص اور معقول ہوتے ہیں، اور وہ معاشرے میں ایک مفید اور کارآمد انسان کی حیثیت سے معاشرے کی ترقی و توسیع اور بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں، اور ناجائز تعلقات اور معاشرے کے نفسیاتی توازن کو خراب کرنے والے اخلاق و کردار سے اجتناب کرتے ہیں۔ وہ عورت جو معاشرے میں بے پردہ اور نامعقول لباس پہن کر باہر نکلتی ہے، در حقیقت وہ خود کو بازار میں ایک سامان کی حیثیت سے پیش کرتی ہے۔ ایسی عورت خود کو ایک توانا فرد اور باصلاحیت انسان کی حیثیت سے متعارف کرانے اور اپنے علم و دانش و انتظامی صلاحیت و وفاداری اور دیگر انسانی اخلاق کو پہچنوانے اور معاشرے میں اپنی صلاحیتوں کو ثابت کرنے کے بجائے صرف دوسروں کے سامنے اپنے جنسی جاذبوں کو پیش کرتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ انسانی کرامت اور احترام سے محروم ہو جاتی ہے۔ جدید تمدن و تہذیب نے عورت کے حسن و جمال اور اس کی جنسی کشش سے آزادی کے نام پر استفادہ کرتے ہوئے اسے انسانی اور فطری اصولوں کے مقابلے میں لا کھڑا کیا ہے۔ ویل ڈورنارڈ کے مطابق مغربی عورتیں 19ویں صدی کے اوائل تک انسانی حقوق سے محروم تھیں، اچانک انہیں وسیلہ قرار دے کر ان سے فائدہ اٹھایا گیا۔ موجودہ دور میں بہت سے معاشروں میں عورتوں کو مختلف فلموں، اشتہارات اور پوسٹروں میں پروپیگنڈا کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، اور ان کی ننگی فلمیں اور فوٹوز چھپوا کر خوب پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ جو عورتیں اس طرح کی توہین آمیز فلموں میں کام کرنے اور اپنی ننگی تصاویر شائع کرانے پر راضی ہوتی ہیں، تو ان کی شخصیت برباد اور ان کے حقوق پامال ہو جاتے ہیں۔ فائدہ صرف ان لوگوں اور کمپنیوں کو ہوتا ہے جو عورتوں کو اپنی پروپیگنڈا مہم کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بعض ممالک میں مختلف قسم کی لذت پرستی اور برہنگی کی تہذیب کو مختلف طریقوں سے عام کرنے کی وجہ سے ان کی تہذیب اور رسم و رواج زوال سے دوچار ہو گئے ہیں۔ مغربی دنیا میں بعض رپورٹوں کے مطابق بے جا آزادی اور اخلاقی برائیوں اور مرد و عورت کے درمیان ناجائز تعلقات نے جوانوں کی روح کو آلودہ اور لوگوں کی صلاحیتوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اس کے علاوہ مغربی معاشروں اور گھرانوں کے اندر آپس میں بدگمانی میں اضافہ اور ناجائز تعلقات کی رسم عام ہو گئی ہے۔ معاشرے میں عورت کی موجودگی کے لیے سب سے اہم مسئلہ نفسیاتی سکون اور امن ہے، جو عصر حاضر کی اکثر عورتوں کے لیے تشویش اور پریشانیوں کا باعث بنا ہوا ہے۔ اٹلی سے شائع ہونے والے اخبار لارپور بلیکا نے لکھا ہے، امریکی فوج کی 143 ٹینک بٹالین کی 30 خاتون فوجیوں نے اپنی عسکری قسم توڑ کر اعلی حکام اور افسروں کی طرف سے ان کے اوپر ہونے والے جنسی تشدد اور ناجائز تعلقات اور ان کی سہیلیوں پر ہونے والے تشدد کی شکایت کی ہے۔ امریکی فوج جنسی تشدد کے مسائل میں اس طرح گھر چکی ہے کہ ریٹائرڈ جنرل ڈیوڈ میٹ، جس نے ہیٹی فوجیوں کے بھیجنے کا حکم دیا تھا، اعتراف کیا ہے کہ ہم نے اپنے خیال سے مسلح افواج میں مردوں اور عورتوں کے باہمی ادغام کے مسئلے کو حل کر دیا تھا، لیکن اب یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ ہم نے صرف اپنے آپ کو دھوکہ دیا تھا۔ بہرحال مغرب میں عریانیت اور برہنگی کا مسئلہ دیر یا جلد ایک عام بیماری کے طور پر پھیل جائے گا اور مغربی حکام اس واقعے کی حقیقت کا خود اعلان کر دیں گے۔ لیکن یاد رکھیں کہ عورتوں کو قبل اس کے کہ ان کے ہاتھوں سے موقع نکل جائے، اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے اور عفت و پاک دامنی اختیار کر کے اپنی انسانی کرامت اور شان کا تحفظ کرنا چاہیے۔ معروف فنکار اور کومیڈین چارلی چاپلن، جس نے اپنے قول کے مطابق لوگوں کو 40 برس تک ہنسایا ہے، اپنی بیٹی کے نام خط میں لکھا ہے کہ برہنگی اور ننگاپن اس دور کی بیماری ہے اور تم صرف کسی فن کی نمائش کے لیے لوگوں کے سامنے آنا اور بے راہ روی اور اخلاقی برائیوں سے دور رہنا۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایران سمیت دنیا کے مختلف اقوام کے درمیان حجاب قدیم زمانے سے رائج رہا ہے، چنانچہ ایسے سیاحوں نے جو ایران کا سفر کر چکے ہیں اپنے سفر ناموں میں حجاب کے پرتوں میں خواتین کی عزت، صلاحیت اور ان کے مسئلہ آزادی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ عرب اور مسلمان سیاح ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں شیراز کی خواتین کے حجاب کے بارے میں لکھا ہے کہ شیراز کی خواتین صلاح و استقامت، دین اور عفت و پاک دامنی کے زیور سے آراستہ ہیں۔ نیز ان کے سفرنامے میں آیا ہے کہ ایرانی خواتین اپنے حجاب کو باقی رکھتے ہوئے مردوں کی طرح گھوڑ سوار کرتی ہیں اور عمرانی سرگرمیوں میں بھی مشغول رہتی ہیں۔ پاسارگاد کے کنارے ایک ندی کے اوپر پل اور اس کے نزدیک ایک امیر اور مالدار عورت نے کانوان سرا اور خیرات کے لیے ایک مخصوص مقام بھی بنوایا ہے۔ جرمن سیاح اور طبیب باکوب ایڈوارڈ ڈولاک لکھتے ہیں کہ عورتوں کے گھریلو اور گھر سے باہر استعمال ہونے والے لباسوں میں فرق ہوتا ہے۔ گھر سے باہر جانے کے لیے ایسا لباس پہنتی ہیں جو ان کے جسم کو نامحرم کی نگاہوں سے محفوظ رکھ سکے اور وہ نہایت ہی سکون اور آزادی کے ساتھ سفر کر سکیں۔ گلی کوچوں میں مخصوص چادریں پہن کر نکلتی ہیں، ان کی گفتگو کے انداز سے ان کے مقام و منزلت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ایرانی خواتین کے گھر سے نکلنے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ متوسط طبقے کی خواتین اکیلی اور تنہا بازار یا ڈاکٹر کے یہاں جاتی ہیں اور وہ امامزادوں کی زیارت کے لیے بھی جاتی ہیں اور اس ضمن میں وہ گھر کے کاموں کو بھی انجام دیتی ہیں۔ مجموعی طور پر خواتین پردے میں رہ کر تمام امور کو انجام دیتی ہیں، حتیٰ سیاسی امور اور مسائل میں بھی ان کا دخل ہوتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے پروگرام گھر اور گھرانہ سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کا تیسرا اور آخری بولٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ امریکی ایما پر غزہ پر سینی فوج کے شدید ترین وحشیانہ حملے، سرایا القدس کے ترجمان سمیت سینکڑوں فلسطینی شہید اور زخمی۔ امریکہ کو ایران کا سخت انتباہ، کسی بھی جارحانہ اقدام کا سخت جواب دیا جائے گا۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب کا واضح اعلان۔ پاکستان کی قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس، دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے پر وزیر اعظم شہباز شریف کی تاکید۔ ہندوستان کے شہر ناگپور میں سخت گیر ہندو تنظیموں کی جانب سے اورنگزیب کے مقبرے کے تعلق سے اشتعال انگیز بیانات اور احتجاج کے بعد فرقہ وارانہ فسادات۔ اور اب لیجئے خبریں تفصیل سے، ملاحظہ فرمائیے۔ غزہ پٹی میں سینی حکومت کے وحشیانہ حملوں کے نتیجے میں کم سے کم 342 فلسطینی شہید اور 350 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں۔ غزہ کے مظلوم فلسطینیوں پر سینی حکومت کے فضائی حملوں اور وحشیانہ بمباری میں تقریباً 700 عام شہری شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ شہید ہونے والوں میں حماس کے سینئر رہنما اسام الدعا سمیت 5 سینئر اراکین شامل ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ اسرائیل نے حملے سے پہلے امریکہ سے مشورہ کیا تھا۔ شہدا میں زیادہ تعداد بچوں اور خواتین کی ہے۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ کی ایما پر کیے گئے سینی حملے میں غزہ کا ایک بھی علاقہ محفوظ نہیں تھا۔ اسکولوں، مہاجر کیمپوں اور خیموں میں پناہ لیے فلسطینیوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ سینی حکومت کے جارحانہ حملوں میں حماس کے کئی کمانڈر بھی شامل ہیں۔ مقامی ذرائع نے فلسطین القدس بریگیڈ کے ترجمان کی شہادت کی بھی اطلاع دی ہے۔ سینی حکومت کے غزہ پر حملے میں سرایہ القدس کے ترجمان ناجی ابو سیف المعروف ابو حمزہ کی شہادت کی خبر ملی ہے۔ دوسری جانب فلسطین کی مزاحمتی تنظیموں کی عسکری شاخ ناصر صلاح الدین بریگیڈ نے بھی تصدیق کی ہے کہ غزہ کی پٹی پر سینی رجیم کے مجرمانہ حملوں میں آرٹلری یونٹ کے کمانڈر اور اس تحریک کے فوجی کونسل کے رکن محمد محمود بطران کو مرکزی بریگیڈ میں شہید کر دیا گیا۔ اس سے قبل اس مزاحمتی کمانڈر کے بچے اور بھائی بھی سینی دشمن کے حملوں میں شہید ہو چکے ہیں۔ شہید ہونے والے کمانڈروں میں بہجت ابو سلطان بھی ہیں، جو حماس کے اہم رہنما اور غزہ کے انٹرنل آپریشن کے سربراہ شمار ہوتے تھے۔ وہ حماس کے رہنماؤں کے گھر والوں اور قیدیوں سے ملاقاتوں سمیت جنگی صورتحال پر بھی نظر رکھتے تھے۔ ابو عمر کے نام سے معروف احمد عمر الخطی غزہ میں سینی حکومت کے وحشیانہ حملے کے نتیجے میں شہید ہونے والے حماس کے ایک کمانڈر تھے۔ اسرائیلی اخبار یدیوت اہرانوت کی رپورٹ کے مطابق سینی حکومت کے جارحانہ حملوں میں شہید ہونے والے حماس کے ایک اور کمانڈر جنرل محمود ابو وطفہ ہیں، جو حماس حکومت کی وزارت داخلہ میں ڈائریکٹر تھے۔ اس رپورٹ کے مطابق وہ بھی شہر غزہ میں اپنے گھر پر فضائی حملے میں اپنے اہل خاندان سمیت شہید ہو گئے ہیں۔ شہید ابو عبیدہ الجماسی بھی حماس کے ایک سینئر رکن تھے، جو جنوبی غزہ میں دفتری امور کے سربراہ کی حیثیت سے خدمت انجام دے رہے تھے۔ سینی فوج نے شام کے دارالحکومت دمشق کے دیہی علاقوں پر بمباری کی ہے۔ شام کی سرزمین پر سینی حکومت نے اندھادھن حملوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے دمشق کے مضافات میں الکسوا شہر کے قریب تل المانے کو فضائی حملوں کا نشانہ بنایا۔ سینی چینل کان نے خبر دی ہے کہ سینی فوج نے جنوب مغربی دمشق میں متعدد شامی فوجی مراکز کو نشانہ بنایا ہے۔ یہ حملہ جنوبی شام کے صوبہ درہ پر حملے کے چند گھنٹے بعد کیا گیا، جس میں 2 شامی شہری شہید اور 19 دیگر زخمی ہو گئے۔ سینی حکومت کی جانب سے جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزی کا حوالہ دیتے ہوئے حماس نے تاکید کی ہے کہ غاصب حکومت کو غزہ پٹی میں اپنے قیدیوں کی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حماس نے ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ سینی دشمن جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی اور نہتے شہریوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ قابض حکومت کے جرائم اور گزرگاہوں کی بندش سے نیتنیاہو کی دہشت گرد کابینہ کے جنگ بندی معاہدے سے گریز کی عکاسی ہوتی ہے۔ غاصب حکومت کو غزہ پٹی میں اپنے قیدیوں، بین الاقوامی اور انسانی قوانین کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حماس نے کہا کہ ہم جنگ بندی معاہدے کی ضمانت دینے والے ثالثوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ قابض حکومت کے جرائم اور اس کی مسلسل جارحیتوں کو روکنے کے لیے فوری مداخلت کرے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے کہا ہے کہ تہران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سمیت امریکی حکام کے اشتعال انگیز اور دھمکی آمیز بیانات کو سختی سے مسترد اور ان کی مذمت کرتا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے خبردار کیا ہے کہ کسی بھی قسم کے جارحانہ اقدام کے سنگین نتائج ہوں گے، جن کی پوری ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوگی۔ اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر اور مستقل نمائندے امیر سعید ایروانی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور سلامتی کونسل کے صدر کے نام ایک خط امریکی صدر سمیت اس حکومت کے اعلی حکام کے حالیہ معاندانہ بیانات پر اپنی گہری تشویش اور شدید مذمت کا اظہار کیا ہے۔ ایروانی نے کہا کہ اشتعال انگیز بیانات بین الاقوامی قانون کے بنیادی اصولوں اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی صریح خلاف ورزی ہیں، خاص طور پر آرٹیکل 24 کے تحت خود مختار ریاستوں کے خلاف دھمکی یا طاقت کا استعمال ممنوع ہے۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی کے پیش نظر ایران اس لاپرواہی اور اشتعال انگیز بیانات کو یکسر مسترد کرتا ہے، ان کی مذمت کرتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے یمن پر امریکی اور برطانوی حملوں، نیز بے گناہ خواتین اور بچوں کے قتل عام اور فلسطینیوں کے خلاف سہنی جرائم کے تسلسل کی مذمت کی ہے۔ تہران میں مقیم اسلامی ممالک کے سفیروں اور مشنز کے سربراہان کی ضیافت میں ایران کے وزیر خارجہ نے تمام مسلمانوں کو رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی مبارکباد پیش کی اور اس مہینے میں عبادات کے قبول ہونے کی دعا کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ اس مقدس مہینے کی برکات سے ہم ملت اسلامیہ کے لیے امن و امان اور سلامتی کی فضا قائم کریں گے۔ اس ضیافت میں سید عباس عراقچی نے رمضان المبارک، نوروز اور نئے ہجری شمسی سال کی ایک ساتھ آمد کا ذکر کرتے ہوئے خداوند متعال سے ایران اور خطے کی تمام اقوام کے لیے خیر و برکت اور خوشحالی کی دعا کی۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان رمضان کے مقدس مہینے میں ایسے وقت میں داخل ہوئے جبکہ سب سہنی حکومت کے جنگی جرائم اور نسل کشی اور اس کی وحشیانہ جارحیت کا شکار ہونے والے غزہ، لبنان، شام اور یمن کے فلسطینی عوام کے دکھ اور تکلیف پر غمگین اور افسردہ ہیں۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے یمن کے خلاف امریکی اور برطانوی فوجی جارحیت اور بے گناہ خواتین اور بچوں کے قتل اور فلسطینیوں کے خلاف سہنی جرائم کے تسلسل کی مذمت کی۔ پاکستان کی قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا بند کمرہ اجلاس ہوا، جس میں اعلیٰ سیاسی اور عسکری قیادت نے شرکت کی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستانی وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ دہشت گردی ملک کے لیے ناسور بن گئی ہے، ہمیں یہاں بیٹھ کر اس ناسور کا دیرپا اور پائیدار حل نکالنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کی پاکستان کی سرزمین پر کوئی جگہ نہیں ہے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ہم نے ملک کو دہشت گردی سے مکمل پاک کرنے کا عزم کر رکھا ہے، ملک میں امن و امان و سلامتی کو یقینی بنایا جائے گا۔ پاکستانی وزیراعظم نے دہشت گردی کے خلاف ریاستی کاروائیوں کو قابل ستائش اور قابل فخر قرار دیا اور ملک کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے والوں کو قوم کی طرف سے خراج تحسین پیش کیا۔ قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں ڈی جی ملٹری آپریشنز نے بریفنگ دی۔ پارلیمانی کمیٹی کو بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی سے متعلق بھی بریفنگ دی گئی، جس میں بلوچستان میں عسکریت پسند اور دہشت گرد تنظیموں کی کارروائیوں سے آگاہ کیا گیا۔ اجلاس میں آرمی چیف جنرل آصف منیر، ڈی جی آئی ایس آئی آصف ملک، ڈی جی ایم او اور ڈی جی آئی بھی موجود رہے۔ اس اجلاس میں پی ٹی آئی نے شرکت نہیں کی۔ عمران خان کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنی ہے، اسے ختم کرنا ہے۔ اگر ملک کی بڑی جماعت کے لیڈر کو شامل نہیں کریں گے تو مسئلے کا حل نہیں ڈھونڈا جا سکتا۔ علی ظفر نے مزید کہا کہ عوام کے لیڈر کے بغیر یہ بریفنگ بے معنی ہے۔ قوم کی ضرورت ہے کہ حل تلاش کریں۔ عجیب و غریب بات ہے کہ ملک کے بڑے بڑے لیڈر سے ملنے بھی نہیں دیا جا رہا۔ یہ کس قسم کی بریفنگ ہو رہی ہے، اس کو ہم نہیں مان سکتے۔ واضح رہے کہ تحریک انصاف نے دہشت گردی کے مسئلے پر منعقدہ قومی سلامتی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں عمران خان سے جیل میں ملاقات نہ کرائے جانے پر بطور احتجاج شرکت نہیں کی۔ پاکستان کے محکمہ انسداد دہشت گردی سی ٹی ڈی نے بنو اور چار سدہ میں کارروائی کر کے مبینہ طور پر 3 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ پاکستان سینٹرل پولیس آفس پشاور کے مطابق سی ٹی ڈی نے بنو اور چار سدہ میں کارروائی کی، جس کے دوران 3 دہشت گرد مارے گئے۔ پولیس کے مطابق بنو میں آپریشن کے دوران 2 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ ہلاک دہشت گرد پولیس کانسٹیبل ارمان خان پر حملے میں ملوث تھے۔ پاکستانی پولیس حکام نے بتایا ہے کہ 4 سدہ میں کارروائی کے دوران مطلوب دہشت گرد جاوید خان ہلاک کیا گیا، جس کے قبضے سے دستی بم، پستول، پرائما کارڈ اور سیفٹی فیوز برآمد ہوئے۔ ہندوستان کے شہر ناگپور کے الگ الگ محلوں میں تشدد اور آگزنی کے واقعات کے بعد شہر کے مختلف علاقوں میں کرفیو لگا دیا گیا ہے۔ پولیس حکام نے بتایا کہ ناگپور شہر کے محلے ہنس پوری اور محال میں ہجوم نے کئی دکانوں اور مکانات کو نشانہ بنایا ہے۔ پولیس نے شہر میں امتناعی احکامات نافذ کر دیے ہیں۔ ناگپور کے پولیس کمشنر ڈاکٹر روئندر سنگھل نے کہا کہ شہر میں انڈین سول سیکورٹی کوڈ کی دفعہ 136 نافذ کر دی گئی ہیں۔ مسلم تنظیموں کا کہنا ہے کہ یہ تشدد اس وقت بھڑکا جب وشو ہندو پریشد، وی ایچ پی اور بجرنگ دل سمیت کچھ ہندو تنظیموں کے ارکان نے احتجاج کے دوران ایک کپڑا جلا دیا جس پر مذہبی پیغامات درج تھے۔ ہندی تنظیموں کا یہ احتجاج مہاراشٹرا کے اورنگ آباد میں، جس کا نام اب سمبھاجی نگر کر دیا گیا ہے، مغل حکمراں اورنگزیب کے مقبرے کو ہٹانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کیا گیا تھا۔ مقامی انتظامیہ نے صورتحال پر قابو پانے کے لیے بھاری نفری تعینات کر دی ہے۔ ہندوستان کی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ منی پور کا مسئلہ بہت حساس ہے اور اس میں سب کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے۔ ہندوستانی وزیر خزانہ نے منگل کو راجیہ سبھا میں تخصصی بل 2025 پر بحث کا جواب دیتے ہوئے معیشت کو بحال کرنے کے لیے مودی حکومت کے عزم کو درست قرار دیا۔ نسلی تنازعات سے متعلق انہوں نے کہا کہ منی پور ایک حساس مسئلہ ہے اور ریاست میں دیرپا امن قائم کرنے کے لیے تمام فریقوں کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ جب محترمہ سیتا رمن جواب دے رہی تھیں، ترمول کانگریس کے اراکین نے زور زور سے بولنا شروع کر دیا اور واک آؤٹ کر گئے۔ وزیراعظم نریندر مودی کے منی پور کا دورہ نہ کرنے پر اپوزیشن کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ منی پور کا مسئلہ 5-6 دہائیوں پرانا ہے۔ فی الحال وزیر داخلہ امت شاہ 4 دنوں سے منی پور میں موجود ہیں۔ عراق کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ انہیں ایسے پیغامات ملے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ صہیونی حکومت ہمارے ملک پر حملے کا ارادہ رکھتی ہے۔ عراقی وزیر خارجہ فواد حسین نے کہا ہے کہ ہم اپنی جغرافیائی پوزیشن کی وجہ سے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف کسی بھی ممکنہ جھڑپ کے اثرات کی جانب سے فکر مند ہیں۔ عراقی وزیر خارجہ فواد حسین نے اس کے ساتھ ہی واضح کیا کہ امریکہ نے ہم سے ایران سے تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ نہیں کیا ہے۔ صہیونی حکومت کے کان ٹی وی چینل نے کچھ دنوں قبل اپنی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا تھا کہ اسرائیل عراق میں حملے کے امکانات پر غور کر رہا ہے۔ اس صہیونی ٹی وی چینل نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا تھا کہ اسرائیل عراق میں ایران کی حمایت یافتہ تنظیموں پر حملہ کرنے کے امکانات پر غور کر رہا ہے۔ یمن کے مختلف علاقوں پر امریکہ کے نئے حملے ہوئے ہیں، جبکہ یمنی مسلح افواج نے امریکی جارحیت پر جوابی کارروائی بھی کی ہے۔ المسیرہ ٹی وی چینل نے ایک بیان میں بتایا ہے کہ صنعاء صوبے کے جبل سرف علاقے پر امریکہ نے حملہ کیا ہے۔ امریکہ نے اسی طرح صنعاء کے اسورہ علاقے کے 63 غربی سڑک پر بھی حملہ کیا۔ یمنی ذرائع ابلاغ کے مطابق الحدیدہ صوبے کے باجل ضلع میں واقع فولاد کے کارخانے الحبشی پر امریکی فوج نے کم سے کم 12 ہوائی حملے کیے ہیں۔ ابھی تک ان حملوں سے ہونے والے نقصانات کی تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔ دریاسنا یونیسیف نے ایک بیان جاری کر کے سادہ پر امریکی حملوں میں 1, 6 اور 1-8 سال کے بچوں کی شہادت کی تصدیق کی ہے۔ ہفتے کی شام امریکہ اور برطانیہ کے بمبار طیاروں نے ثنا اور سادہ پر وسیع پیمانے پر بمباری کی تھی، جس میں دسیوں یمنی شہید اور زخمی ہوئے تھے۔ امریکی حملوں کا جواب دیتے ہوئے یمن کی مسلح افواج نے امریکہ کے طیارہ بردار جہاز ہیری ٹرومین کو شمالی بحر احمر میں 2 کروز میزائلوں اور 2 ڈرون طیاروں سے نشانہ بنایا ہے۔ یمنی مسلح افواج کے بیان کے مطابق گزشتہ 48 گھنٹوں میں یمنی افواج نے ہیری ٹرومین طیارہ بردار جہاز پر 3rd بار حملہ کیا ہے۔ یمنی فوج نے اسی طرح بتایا ہے کہ یمن کے خلاف وسیع پیمانے پر حملہ کرنے کے امریکی منصوبے کو ناکام بنا دیا گیا ہے اور امریکی جنگی جہاز پیچھے ہٹ کر بحیر احمر کے شمالی حصے میں چلے گئے ہیں۔ ثنا نے زور دیا ہے کہ بحیر احمر میں فوجی کشیدگی کی تمام تر ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوتی ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے خبروں کا تیسرا بلٹن سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے اب سماعت فرمائیے آخر میں ہمارا روز کا پروگرام انداز جہاں، اور ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انداز جہاں کے ساتھ اسفر کاظمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی متنازع پالیسیوں کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا، اور معزز مہمان بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہوں گے۔ جب سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ برسر اقتدار آئے، تو 20 جنوری سے ہی انہوں نے کچھ ایسے احکامات جاری کرنا شروع کر دیے اپنی صدارت کے پہلے ہی دن سے، کہ جس پر پوری دنیا کے اندر ایک شدید تشویش کی لہر پیدا ہو گئی۔ چاہے وہ فلسطینی حامیوں کے خلاف کارروائی کی بات ہو، یا اس کے علاوہ ہم دیکھیں کہ کس طرح سے انہوں نے دوسرے ممالک کے خلاف پالیسیاں اپنائی ہیں جن میں چین سر فہرست ہے۔ اس کے علاوہ دیکھتے ہیں کہ ہم جنوبی ایشیا کے بارے میں ان کی کیا پالیسیاں ہیں، اس کے علاوہ یوکرین کے بارے میں ان کی پالیسی کیسی رہی ہے، فلسطین کے بارے میں ان کی پالیسی، خاص طور پر غاصب صہیونی حکومت کی حمایت کے سلسلے میں ان کی اندھا دھند اور بے دریغ پالیسیاں، اس پر بھی پوری دنیا کے اندر حریت پسندوں نے شدید احتجاج کیا اور اس پر اپنے غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی متنازع پالیسیوں، خاص طور پر اس خطے کے بارے میں جو ان کی پالیسیاں ہیں، کس طریقے سے وہ پالیسیوں کو لے کر آگے چلنا چاہتے ہیں، اور ان کے ذہن میں کون کون سی چیزیں ہیں کہ جس کو سامنے رکھ کر وہ اپنی پالیسیاں بنا رہے ہیں، ان تمام پالیسیوں کے بارے میں ہم بات چیت کریں گے۔ معزز مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے گزشتہ دور حکومت میں بھی متنازع رہے تھے، اور اس دور حکومت میں وہ خاص طور پر متنازع پالیسیاں اپنا رہے ہیں۔ پہلے ایک اس حوالے سے ایک رپورٹ، پھر اس کے بعد تفصیل کے ساتھ اپنی بات چیت کو اور مہمانوں کے ساتھ اپنی بات چیت کو جاری رکھیں گے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے برسر اقتدار آتے ہی تیزی کے ساتھ ایسی پالیسیوں کا اعلان اور ان پر عمل درآمد شروع کیا کہ جن سے پوری دنیا میں کھلبلی مچ گئی۔ ان پالیسیوں میں غزہ پر قبضہ کر کے اسے ایک سیاحتی مقام میں تبدیل کرنے کا اعلان ہو، یا کینیڈا اور گرین لینڈ وغیرہ کو امریکہ میں شامل کرنے کے بیانات، یوکرین کی امداد بند کرنے کا اعلان ہو، یا ہندوستان کو جدید ترین ہتھیاروں کی فروخت کی پیشکش، دوسرے ملکوں کے مصنوعات پر ٹیرف میں اضافے کا اعلان ہو یا غاصب سین حکومت کی اندھادھن حمایت، ان سب پالیسیوں نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس کے علاوہ امریکہ کے اندر پالیسیوں کی بات کی جائے تو فلسطین کے حامیوں کو امریکہ سے نکالنے کی پالیسی ہو یا 41 ممالک کے شہریوں پر سفری پابندیوں کی بات، ان پر شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ امریکی حکومت کی جانب سے فلسطین کی حامی ایک طلبہ تنظیم کے رکن محمود خلیل کی گرفتاری نے فلسطینی حامیوں میں تشویش بڑھا دی ہے۔ محمود خلیل کولمبیا یونیورسٹی میں فلسطینیوں کی حمایت میں ہونے والے طالب علموں کے احتجاج میں نمایاں شخصیت رہے ہیں۔ ان کو امریکی محکمہ برائے داخلی سلامتی کی جانب سے حماس کی حمایت کرنے کے الزامات کے بعد حراست میں لیا گیا ہے اور اس کا رہائشی کارڈ منسوخ کر دیا گیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا نے امریکی محکمہ خارجہ کے سینئر حکام کے حوالے سے بتایا کہ امریکی محکمہ خارجہ اب مصنوعی ذہانت کو استعمال میں لا کر ایسے غیر ملکی طلبہ کے ویزے منسوخ کرے گا جو فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے حامی ہیں۔ حکام نے بتایا کہ امریکی صدر ٹرمپ نے ایک حکم نامے پر دستخط کیے تھے جس کے مطابق ایسے طلبہ اور دیگر لوگوں کو ملک بدر کیا جائے گا جنہوں نے فلسطین کی حمایت میں ہونے والے ان مظاہروں میں حصہ لیا۔ یہ خبریں ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسیوں میں ایک تشویشناک رجحان کی نشاندہی کرتی ہیں جو خاص طور پر فلسطین کے حامی طلبہ کے حقوق اور اظہار رائے کی آزادی پر دباؤ ڈالنے پر مرکوز ہے۔ ان اقدامات کا امریکہ میں تعلیمی ماحول اور شہری آزادیوں پر گہرا اثر پڑ سکتا ہے اور اس سے معاشرے میں کشیدگی بڑھ سکتی ہے۔ یونیورسٹیوں اور سیاسی حلقوں میں اس اقدام کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے اور کچھ لوگ اسے اظہار رائے کی آزادی کے خلاف ورزی قرار دے رہے ہیں۔ امریکہ میں فلسطین کے حامی طلبہ کے ساتھ بڑھتے ہوئے سیکورٹی تنازعات نہ صرف ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسیوں میں تبدیلی کی علامت ہیں بلکہ اسے امریکہ میں شہری آزادیوں اور انسانی حقوق کے لیے خطرے کی گھنٹی کے طور پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ان اقدامات سے طلبہ اور سماجی تحریکوں کو کمزور کیا جا سکتا ہے اور یونیورسٹیوں میں خوف اور دباؤ کی فضا پیدا ہو سکتی ہے۔ البتہ صورتحال سے فلسطین کے حامی اور دیگر سماجی گروہوں کے درمیان یکجہتی میں اضافہ ہو سکتا ہے، بالخصوص وہ گروہ اور تنظیمیں جو انسانی حقوق اور آزادی اظہار کا دفاع کرنا چاہتی ہیں۔
رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی جس میں بتایا گیا کہ کس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے اپنی متنازع پالیسیوں کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر ایک شدید اضطراب اور تشویش پیدا ہونے کا باعث بنے ہیں۔ وہ دنیا کے جو آج کے دور میں کشیدگی کا شکار ہے، تشدد کا شکار ہے، دہشت گردی کا شکار ہے، جس میں ظلم ہر طرف ربا رکھا گیا ہے اور ظالم کو جس میں سر فہرست صہیونی ظالم ہیں، 48,000 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کرنے کے باوجود، پوری دنیا کے اندر احتجاج کے باوجود امریکہ اور بعض مغربی ممالک اس کی حمایت بے چون و چرا جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ پوری دنیا کے لیے، خاص طور پر عالمی برادری کے لیے، بڑے اداروں کے لیے، عالمی اداروں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ جن کی ذمہ داری ہی یہ ہے کہ وہ دنیا سے ظلم کا خاتمہ کریں، ظالم کے ہاتھ کو روکیں اور مظلوم کا ساتھ دیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی دنیا میں جس کی لاٹھی اسی کی بھینس، یہ والا محاورہ صادق آتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ 15 مہینے تک غزہ کے اندر ظلم و جارحیت کا بازار گرم کرنے کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی حمایت دنیا میں کی جا رہی ہے اور حمایت کرنے والے استعماری ممالک ہیں۔ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ انداز جہاں آپ تہران اسٹوڈیو سے ملاحظہ فرما رہے ہیں، اس موضوع کے حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے جناب ڈاکٹر راشد عباس صاحب کو۔ السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
جی ڈاکٹر صاحب، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جب سے برسر اقتدار آئے ہیں، پہلے ہی دن سے انہوں نے جب پالیسیاں اختیار کی ہیں اس کو پوری دنیا میں متنازع پالیسیوں کی حیثیت سے دیکھا گیا ہے اور پوری دنیا کے اندر دیکھا گیا ہے کہ عمومی طور پر ان پالیسیوں کے حوالے سے تشویش اضطراب کا اظہار کیا جا رہا ہے. خاص طور پر اگر ہم دیکھیں خود امریکہ کے اندر ان کی پالیسی کے حوالے سے, غیر ممالک کی پالیسیوں کے بارے میں تو ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے. امریکہ کے اندر یہ کہا جا سکتا کہا جاتا تھا کہ آزادی اظہار ہے, آزادی بیان ہے. جب لوگوں نے مظلوم کی حمایت میں اور ظالم کے خلاف مظاہرے کیے تو اب یہ والی انتظامیہ برسر اقتدار آنے کے بعد یہ کہہ رہی ہے اور پالیسی بنا رہی ہیں کہ جو فلسطین کا حامی ہوگا ہم اس کو ڈیپورٹ کریں گے, اس کا گرین کارڈ منسوخ کریں گے اور اس کا ویزا منسوخ کریں گے. آزادی بیان کہاں اور یہ اقدامات کہاں؟
خوب بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آپ کا بڑا ایک اسٹریٹجک قسم کا سوال ہے. میں سادہ سادہ ذرا چاہتا ہوں کہ اپنے ناظرین سے گفتگو کریں. رمضان کے دن بڑے سخت ہوتے ہیں, سخت سخت باتیں نکلتی. دیکھیں پچھلے سیشن جب ٹرمپ کا سیشن تھا تو پاکستان کی ایک سابق وزیر خارجہ ہیں, انہوں نے ایک بڑا خوبصورت تبصرہ کیا تھا. وہ چونکہ سابق وزیر خارجہ بھی ہیں, شخصیت ہیں, اس لیے میں ان کا ریفرنس دے رہا ہوں, ورنہ تو لطائف کے عنوان سے ٹرمپ کے خلاف جو ہے نا وہ سوشل میڈیا بھی اور انٹرنیٹ بھرا ہوا ہے. انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ امریکن پریزیڈنٹ صبح اٹھتے ہیں نہار منہ, کمبل سے منہ باہر نکالنے سے پہلے ٹویٹ کر دیتے ہیں.
صحیح.
اب جو شخص یہ ذرا کہ منظر آپ منظر کشی کرتے ہیں
جی,
صبح صبح سو رہا ہے, کمبل اس نے اپنے اوپر کیا ہوا ہے اور بجائے اٹھ کے کہ وہ کوئی پہلے کوئی سوچے سمجھے, اپنے سیکرٹری سے بریفنگ لے, اس کو جو پوری دنیا کی خبریں آئی ہیں اس کی سمری اس تک پہنچے, چونکہ پریزیڈنٹ ہے, امریکن پریزیڈنٹ ہے
جی.
یہ تو عام چھوٹی سطح کا جو ڈائریکٹر ہوتا ہے وہ بھی کچھ بات کرنے سے پہلے دیکھتا ہے کہ اس کے پاس انفارمیشن کیا ہے, ان انفارمیشن کی بنیاد پہ جو ہے وہ کوئی بھی اپنا پالیسی بیان دیتا ہے. تو پاکستان کی سابق وزیر خارجہ کے بقول نہار منہ کمبل کے اندر سے وہ ٹویٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد دنیا میں کیا ہوتا ہے اس ٹویٹ پہ یا اس پیغام پہ وہ پھر
سارا دن اس کا مزہ
لیتے ہیں, اسی کے لوگ مزہ لیتے ہیں. اور پھر آپ اس زمانے میں پچھلے سیشن میں باقاعدہ ہر روز بحث ہوتی تھی کہ دنیا میں سب سے زیادہ جھوٹ کون بولتا ہے
جی,
تو اس میں موصوف ٹرمپ صاحب کے بارے میں ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ وہ لیڈ لیتے تھے, یعنی جتنے دنیا کے بڑے بڑے جھوٹے تھے ان میں ہمیشہ یہ لیڈ لیتے تھے اور کافی لیڈ سے یہ جیت رہے ہوتے تھے روزانہ کی بنیاد پر. گوگل اس کو بتاتا تھا, یعنی یہ کوئی مخالف یا کوئی سیاسی بنیادوں پہ یہ اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی تھی, بلکہ اس کی جو عمومی لوگوں کا ایک تاثر یا ایک امپیکٹ تھا ان کی شخصیت کا وہ یہی تھا. دیکھیں ابھی آپ نے جو موجودہ پالیسیوں کے عنوان سے بات کی ہے, میں تھوڑا سا اور اس موضوع کو اس طرح کھولوں گا کہ دنیا کے اندر جب بھی کوئی بڑی سطح کی پالیسیاں بنتی ہیں تو اس میں تین سے چار بیسکس چیزوں کو جو ہے وہ مد نظر رکھا جاتا ہے کہ پالیسی بنائی جاتی ہیں آئیڈیالوجیکل بیسس پہ, کہ اس ملک کی آئیڈیالوجی کیا ہے, اس ملک کی آئیڈیالوجی کی بیس پہ پھر پالیسیز بنتی ہیں. بعض دفعہ جو پالیسیاں بنتی ہیں وہ اسٹریٹجک بیس بنتی ہیں
جی,
کہ اس ملک کی اسٹریٹجی کیا ہے, آئیڈیالوجی کے ساتھ اس کی ہمانگی نہیں ہو رہی لیکن اسٹریٹجی یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس موضوع کو حل کیا جائے اور اسٹریٹجی کے تحت ایک فوری طور پہ ایک ہنگامی پالیسی مرتب کی جائے. تیسری ایک جس کے بارے میں بہت زیادہ عام ہے اور اس کو سب دنیا میں مانا جاتا ہے وہ انٹرسٹ بیس, کہ دنیا میں کوئی بھی کام بغیر مفادات کے نہیں کیا جاتا. جب بھی کوئی بڑے ادارے, بڑے ملک, بڑی شخصیات فیصلے کرتی ہیں تو انٹرسٹ بیس ہوتی ہیں. اب آتے ہیں یہ کہ ایک انٹرنیشنل قانون ہے نا, یا انٹرسٹ بیس ہوگی یا آئیڈیالوجی بیس ہوگی یا اسٹریٹجک بیس ہوگی. اب حضرت ٹرمپ کی ہم پالیسیوں کو اس روشنی میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو ان کے الٹے سیدھے بیانات آتے ہیں ان میں سے انٹرسٹ بیس کون سے ہیں, ان میں سے اسٹریٹجک بیس کون سے ہیں اور آئیڈیالوجیکل بیس کون سی ہے ان میں. تو یہ اگر ہم آگے چل کے
جی
اس موضوع پہ بات کریں گے اور آپ کے سوال کا بھی میں پھر وہ
جی تفصیل سے بات کرتا ہوں انشاءاللہ. اچھا اس وقت ہمارے ساتھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ دہلی میں ہمارا رابطہ ہوا ہے اپنے ساتھی جناب شمشاد قاسمی سے, چلتے ہیں ان کے پاس. شمشاد صاحب یہ بتائیے کہ جنتر منتر پر ایک مظاہرے کا اعلان کیا گیا تھا وقف بورڈ کی جانب سے, تو اس کی ذرا تفصیلات بتائیے. موضوع سے کچھ ہٹ کر ہے لیکن تازہ ترین صورتحال ہے چونکہ آپ سے معلوم کرنا چاہیں گے. جی
جی مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے یہ کال دی گئی تھی کہ اس جو وقف ترمیمی بل ہے جو متنازع ہے، اسی سلسلے میں جو جنتر منتر پر بہت ہی زبردست قسم کا احتجاجی مظاہرہ ہوا، ایسے وقت میں یہ مظاہرہ ہوا ہے جب پارلیمنٹ کا بجٹ اجلاس جو ہے وہ پھر سے جاری ہے اور اپوزیشن کے بہت سارے جو ممبر پارلیمنٹ ہیں وہ بھی وہاں پر آئے اور انہوں نے بھی زبردست احتجاج کیا اور کہا کہ یہ جو وقف ہے یہ مسلمانوں کی املاک ہے اور اس کا تعلق حکومت سے نہیں ہے، حکومت اسے کیوں لینا چاہتی ہے، یہ بل فوراً واپس ہو اور اس بل کو جو ہے حکومت واپس لے، اسی طرح جس طرح کسانوں کے بل کو واپس لیا گیا تھا۔ تو یہ سلسلہ مسلسل جاری رہا وہاں پہ، جتنے مدت ملی تھی جتنے وقت ان کو دیا گیا تھا پولیس کی طرف سے، پولیس نے بعد میں کہا کہ آپ کا وقت اب پورا ہو چکا ہے آپ یہاں سے جائیں۔ بہرحال یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ گزشتہ سال یہ بل جب پارلیمنٹ میں آیا لوک سبھا میں تو بہت زبردست ہنگامہ ہوا، اپوزیشن نے بھی ہنگامہ کیا اور دوسرے جو افراد ہیں جو اسلامی اور سماجی تنظیمیں ہیں انہوں نے بھی اس پر احتجاج کیا تھا۔ پھر اس بل کو مشترکہ پارلیمانی جو کمیٹی ہے اس کو سونپ دیا گیا تھا، کافی کئی میٹنگیں ہوئیں، کافی اس پہ غور خوض کیا گیا اور اپوزیشن کی جانب سے ان کی جو سفارشات تھی وہ جو انہوں نے تجویزیں پیش کی تھی وہ کوئی بھی امینڈمنٹ قبول نہیں کیا گیا، اور جو بی جے پی ہے اور اس کی جو اتحادی جماعتوں کی جانب سے جو امینڈمنٹ بل پیش کیے گئے تھے وہ حکومت نے قبول کر لیے ہیں۔ اب یہ بل پھر سے آ گیا ہے پارلیمنٹ میں اور جگدمبکا پال جو اس کے ہیڈ ہیں جے پی سی کے، جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کے، انہوں نے لوک سبھا اسپیکر اوم برلا کو یہ بل دے دیا ہے۔ اب اس پر پھر بحث ہوگی اور اس کے بعد سے پھر کیا ہوگا، یا اس پر ووٹنگ ہوگی یا کیا ہوگا، یہ آگے دیکھنا ہوگا۔
جی بہت بہت شکریہ شمشاد کاظمی صاحب، آپ نے تفصیل کے ساتھ ہمیں جو مظاہرہ تھا جنتر منتر پر وہاں جو مطالبات پیش کیے گئے اور جو پوری صورتحال ہے وقت ترمیمی بل کی اس کے حوالے سے آگاہ کیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر ہمارا رابطہ کاشف علی صاحب سے پاکستان میں ہوا ہے، پاکستان کے ممتاز ضیاء نگار ہیں، تو کاشف علی صاحب السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام کاظمی صاحب۔
جی کاشف علی صاحب، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ٹرمپ صاحب کی متنازع پالیسیاں ہیں، متنازع تو نہیں کہنا چاہیے، کچھ اور ان کے ساتھ صفت لگائیں تو زیادہ بہتر ہو جاتا ہے، بلکہ بد صفت لگائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال ٹرمپ کی متنازع پالیسیاں، بہت سی پالیسیاں ہیں جن پر پوری دنیا کے اندر اب اضطراب پایا جاتا ہے اور دنیا کو پتہ نہیں ہے کہ اگلے لمحے ٹرمپ صاحب کیا رخ اختیار کریں گے۔ تو مجموعی طور پر پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو اس وقت پوری دنیا کو ایک اضطراب اور تشویش کا شکار کر دیا ہے متنازع پالیسیوں نے ٹرمپ صاحب کی، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قادری صاحب، اس وقت امریکہ کی داخلہ اور خارجہ جو پالیسیوں میں ہم ایک بنیادی تبدیلی دیکھ رہے ہیں، یہ دراصل امریکہ کے اندر ایک بہت بڑی جو فنڈامنٹل چینج آ رہا ہے، ایک اس کی گورننس ماڈل کے اندر جو بہت بڑا چینج ہے، جو فنڈامنٹل چینج ہے، یہ اس کی ریفلیکشن ہے۔ کیونکہ امریکہ کے اندر جو دائیں بازو کے جو قدامت پسند تھنک ٹینکس ہیں یا جو سیاستدان ہیں یا اس سے وابستہ جو ادارے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کا جو لبرل ڈیموکریسی ہے وہ فیل ہو چکی ہے، اور اس لبرل ڈیموکریسی کی وجہ سے، اس فری ٹریڈ کی وجہ سے اور شخصی آزادیوں کی وجہ سے جو وہاں کے اصل امریکنز ہیں، جو اس کی امریکن ویلیوز ہیں، اسے وہ جوڈو کرسچن ویلیوز کہتے ہیں، امریکہ ان سے دور چلا گیا ہے۔ تو ان لوگوں نے ٹرمپ کے آنے سے پہلے ہی ایک پالیسی پیپر مرتب کیا تھا جس میں جو کنزرویٹیو تھنک ٹینک ہے، اسے جو ہیریٹیج فاؤنڈیشن ہے، اس نے یہ پیپر یہ پریپیئر کیا تھا، یہ ایک ریکمنڈیشن پالیسی ریکمنڈیشن پیپر تھا 900 صفحات پر مشتمل، اور اسے پروجیکٹ 2025 کا نام دیا گیا تھا۔ اس پروجیکٹ کے تحت اس میں سے جو بہت سی چیزیں ٹرمپ اس وقت کر رہے ہیں یہ اسی پروجیکٹ 2025 کا حصہ ہیں. مثلا جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہم امریکہ کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ جو آزاد تجارت ہے اس پر قدغن لگائی جا رہی ہے, اور جو حتیٰ کہ جو ایلائی کنٹریز ہیں جو امریکہ کے اتحادی ممالک ہیں ان پر بہت زیادہ ٹیرفز لگائے جا رہے ہیں. مثلا کینیڈا پر ٹیرفز لگائے گئے, یورپین کنٹریز پر بہت زیادہ محصولات عائد کر دی گئیں, ان کی جو پروڈکٹس امریکہ کے اندر آ رہی تھیں ان پر بہت زیادہ محصولات جو ہے وہ عائد کر دی گئی. انسانی حقوق کے حوالے سے دیکھیں, شخصی آزادیوں کے حوالے سے وہاں پر مختلف جو گروپس ہیں مثلا فلسطینیوں کو وہاں پر احتجاج نہیں کرنے دیا جا رہا, یہ تمام چیزیں اسی پالیسی کا حصہ ہیں. تو امریکہ جو ہے وہ ایک لبرل ڈیموکریسی سے ایک کرسچن نیشنلسٹ ریاست کی طرف سفر کر رہا ہے, یعنی لبرل ڈیموکریسی سے وہ ایک قوم پرست مسیحی ریاست کی صورت وہ تبدیل ہو رہا ہے, جس میں امریکہ فرسٹ ان کی ٹاپ پریارٹی ہے, جس کی وجہ سے دیکھتے ہیں کہ اس کے حوالے سے ٹرمپ جو ہے وہ امریکہ فرسٹ کا نعرہ لگا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر شخصی آزادیوں پر بھی قدغن لگائی جا رہی ہے, اور ساتھ ساتھ امریکہ کے اندر جو اس کے ادارے ہیں ان پر بھی ان میں بہت بڑا جسے کہتے ہیں بہت بڑی تبدیلی کی جا رہی ہے. مثلا وہاں پر جو پریزیڈنٹ کے اختیارات ہیں اس کو بڑھایا جا رہا ہے, اور جو کانگریس کے اختیارات ہیں اس پر قدغن لگائی جا رہی ہے. اور اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو ہیریٹیج فاؤنڈیشن ہے جس نے یہ پیپر یہ پروجیکٹ پریزنٹ کیا تھا اس سے پہلے ٹرمپ کے آنے سے پہلے, اس کے اور اسرائیلی لابی کے آپس میں بڑے گہرے تعلقات ہیں, بہت کلوز کنیکشن ہے. تو یہ جو لابی ہے جو امریکہ کا جو رائٹ ونگ ہے کنزرویٹو جو تھنک ٹینکس ہیں اور اس وہاں پر جو موجود صہیونی لابی ہے وہ امریکہ کو ایک لبرل ڈیموکریسی سے ایک کرسچن ایک نیشنلسٹ ایک قوم پرست ایک ملک میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں, اور اس وجہ سے یہ ٹرمپ کے آپ پالیسیز دیکھ رہے ہیں کہ وہ ٹیرس بڑھا رہے ہیں, وہ شخصی آزادیوں پر قدغن لگا رہے ہیں, وہ اپنے اختیارات میں بہت زیادہ اضافہ کر رہے ہیں, وہ اس کے ساتھ ساتھ اس طرح سے وہ دراصل جو امریکہ کے اندر جو ڈیپ سٹیٹ ہے اس کو وہ کمزور کرنا چاہتے ہیں اور اپنے اختیارات وہ بڑھانا چاہتے ہیں. وہ ایف بی آئی جیسے ادارے جیسے ہو گئے انہیں وہ کمزور کرنا چاہتے ہیں, ان سے بھی اختیارات وہ لینا چاہتے ہیں, اور جو پریزیڈنٹ ہے اس میں اس کو اختیارات اس کے بڑھانا چاہتے ہیں. اٹ مینس کہ امریکہ جو ہے وہ لبرل ڈیموکریسی سے ایک اتھارٹیرین جو ایک ریاست ہے جس میں اختیارات جو ہوتے ہیں وہ پریزیڈنٹ یا ایک شخص میں مرتکز ہوتے ہیں کانسنٹریٹ ہوتے ہیں, تو وہ اس کی شکل اختیار کر رہے. تو اس وجہ سے یہ جو ساری پالیسیز ہم دیکھ رہے ہیں ٹرمپ کی جس میں انپریڈکٹیبلٹی کا ایلیمنٹ بھی ہے, جس میں انکنسسٹنسی کا ایلیمنٹ بھی ہے, اور جس کی وجہ سے دنیا کے اندر یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ انتہائی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ آئے روز ایک نئی پالیسی دیتے ہیں, جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک غیر یقینی کی کیفیت ہے.
صحیح.
تو یہ اصل میں وہ وجوہات ہیں جو فنڈامنٹل چینج ہے جو امریکہ کے اندر آ رہا ہے اس کو ہم آبزرو کریں کہ امریکہ ایک لبرل ڈیموکریسی سے ایک نیشنلسٹ جو ہے ریاست کی طرف وہ سفر کر رہا ہے جس میں امریکہ فرسٹ کا نعرہ لگایا جا رہا ہے, اور یہ چیز جو ہے یہ خود جو امریکن لبرل ڈیموکریسی ہے اس کے اگینسٹ ہے.
جی بہت شکریہ کاشف علی صاحب. ہمارے ساتھی بتا رہے ہیں کہ ٹیلی فون لائن پر ہندوستان کے معروف کالم نگار جناب آن نقوی سے ڈاکٹر آن نقوی سے ہمارا رابطہ ہوا ہے. السلام علیکم.
علیکم السلام.
ڈاکٹر صاحب تفصیل کے ساتھ کاشف علی صاحب نے جو متنازع امریکی پالیسی ہے ان کے جو پس منظر ہے اسے آگاہ کیا, تو اس میں ایک متنازع پالیسی فلسطینی حامیوں کے خلاف امریکہ کے اندر کریک ڈاؤن ہے, اس حوالے سے میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں امریکہ کی جو پالیسی ابھی ہے کلن بہت ساری بات ابھی انہوں نے کہا چاشید صاحب نے, اس میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ یہ کہ دیکھیں کوئی بھی اسٹیٹ وہاں پہ کوئی بھی بندہ وہاں پہ آتا ہے پریزیڈنٹ کے طور پہ تو وہ اسرائیل لابی کے ساتھ وہ کہیں نہ کہیں کھڑا ہوتا ہے, چاہے وہ شروع میں ہو یا آپ دیکھیں شروع میں جو اسٹینڈ تھا ٹرمپ کا وہ یہ تھا کہ ہم دنیا میں سلو کرائیں گے, لیکن اس کے بعد سے آپ دیکھیں ان کا اسٹینڈ بدلتا چلا گیا اور ابھی انہوں نے جس طرح سے हमने किए और जो काम कर रहे हैं अभी, जिस तरह से वहां पे क्रैकडाउन हो रहा है, वहां की यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को एक्सपेल किया जाए, तो ये दरअसल ये जो बात हमने इशारा किया कि एक ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट की तश्कील के लिए एक इकदाम किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि ये इसराइल को नफा पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं ताकि दुनिया के अंदर एक पैनिक आ जाए, एक खौफ आ जाए कि हमें अगर हम इसराइल के हम फिलिस्तीन के हक के बारे में बात करेंगे और इसराइल के खिलाफ खड़े होंगे तो हमारे साथ ये चीजें हो सकती हैं। ये तो शुरुआती चीजें हैं जिसको उन्होंने जाहिर किया है, जो यूनिवर्सिटी से एक्सपेल्ड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को और रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, सारी चीजें ये तो शुरुआती चीजें हैं। उसके बाद से इनकी जितनी भी पॉलिसीज आप गौर करें तो ये खौफ एक डराने वाली पॉलिसी है। देखिए शुरू से इनके अमरीका की एक पॉलिसी रही, शुरू से अमरीका क्या करता है, प्रॉब्लम को क्रिएट करता है, उसके बाद से सोल्यूशन के तौर पर कहता है कि हमारे पास एक सोल्यूशन लेके आते हैं, तो खुद ये कॉन्फ्लिक्ट भी याद करते हैं, प्रॉब्लम भी याद करते हैं, उसके बाद से सोल्यूशन ऑफर करते हैं और फिर वहां पे जाके ये अपने नेगेटिव को याद करते हैं। ये इनकी शुरू से पॉलिसी रही है, यानी प्रॉब्लम को क्रिएट करना, उसके सोल्यूशन को पेश करना और फिर जाके वहां पर खुद इन्वॉल्व होकर और अपने नेगेटिव को याद करना, ये पॉलिसी रही है। उसी पॉलिसी के तहत आप देखिए काम हो रहा है। शुरू में इन्होंने कहा कि भाई इन्होंने फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा करके वहां पर इसराइल नाम के एक मुल्क बनाया जो वाहन फिलिस्तीनियों का ऐसे ऐसा होता। उसके बाद पूरी दुनिया शुरू से कह रही है कि भाई आप फिलिस्तीन को उनका हक दें, फिलिस्तीनियों का हक दें। अभी कहते हैं कि ठीक है हम हक दें, लेकिन आप देखिए आने के बाद से जब आते हैं पावर में तो वो उनका रोल क्या होता है। तो ये खौफ और एक डराने वाली पॉलिसी है और वहां पर अपने नैरेटिव को याद करते हैं वो और अपना एजेंडा सेट करते हैं, ये उनका असल हदफ है।
जी बहुत शुक्रिया और नकवी साहब। डॉक्टर राशिद अब्बास साहब, मुजस मेहमानों के ख्याल आपने सुने, आपने भी एक मुकदमा बनाया, क्या आगे लेके चलेंगे?
अभी हम उस पे आ जाते हैं जो मैंने अर्ज किया था कि थ्री बेसिस हैं कोई भी पॉलिसी बनाने में। तो अब देखते हैं कि काशिफ अली ने बड़ी खूबसूरत बात की कि बुनियादी तौर पे हेरिटेज ने जो एक प्रोजेक्ट 2025 लॉन्च किया था उसके मुताबिक, काशिफ का ये नुक्ते नज़र है कि उसके मुताबिक जो है वो ट्रंप आगे बढ़ रहे हैं। तो और साथ उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत इशारा भी किया है और इस पर बहुत सारे तो ये निगारों का इत्तेफाक भी है कि ये जो अमेरिकन डीप स्टेट है उसके एंटी है ये जो कुछ हो रहा है। अब यहाँ पे ये सवाल उठ रहे थे कि आया ये आइडियोलॉजिकल बेस है फिर, यानी ये जो पूरा फिनोमेना है जो ट्रंप के जरिए से अब लॉन्च किया जाएगा, चाहे वो प्रोजेक्ट 2025 के नाम से किया जाएगा, तो क्या ये इसमें आइडियोलॉजी बेस जो है वो डोमिनेंट रहेगी या यहाँ पे हम जो इंटरनेशनल असूल है कि भाई इंटरेस्ट बेस हमेशा जो पॉलिसी होती है या जो स्ट्रेटजी होती है वो डोमिनेट रहती है, वो गालिब रहती है। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा तजाद आ रहा है, यानी इस वक्त जो अमेरिकन मुआशरे की भी अक्कासी करता है और आप यूँ कहें कि इस वक्त जो हुक्मरान तबका है अमेरिका के अंदर उसके लिए भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन भी है और तजादात भी सामने आ रहे हैं कि एक तरफ अमेरिका ने पिछला कई अशरे तक जो है वो लिबरल डेमोक्रेसी पे काम किया है और न सिर्फ खुद अपने मुल्क के लिए बल्कि उसने दूसरे ममालिक पे बजोर बाजू गत्ता मुसल्लत करने की कोशिश की और जहां पे इस लिबरल डेमोक्रेसी से कोई इसकी एक शिक भी कम होती थी तो उसको डेमोक्रेसी से बाहर निकाल देते थे कि ये जमहूरियत ही नहीं है। तो इस रोशनी में देखा जाए तो इसका मतलब है कि अमरीकी मुआशरा अंदर से अब टूट फूट का शिकार है, क्योंकि दो नजरियात अगर आइडियोलॉजी बेस पे करें कि एक खालिस्तन एक आर्थोडिक कहें आप एक मजहबी किस्म का एक नजरिया सामने आ रहा है और एक जो है वो लिबरल डेमोक्रेसी, अब ये दोनों का टकराव मुमकिन है या नहीं। ये जब पार्लियामेंट पे ट्रंप के हामियों ने हमला किया था तो उस वक्त इस तरह की बहुत सारी चीजें सामने आई थी, उस वक्त ऐसे एनालिसिस भी सामने आए थे कि अमरीकी मुआशरा अंदर से टकराएगा। इन्होंने हमेशा दूसरे ममालिक में जाके वहां पे तकसीम दर तकसीम का अमल शुरू किया और वहां पे उस टकराव के नतीजे में अपने रिजल्ट लिया है। तो ये जो है वो अब जिसे आप कहते हैं कि मामला खुद अमरीका की तरफ जो है वो अब पलट रहा है। तो ये इस वक्त एक बहस है, बड़ी शिद्दत से बहस है यानी थिंक टैंक्स के अंदर कि लिबरल डेमोक्रेसी अपने आप को बचा सकेगी या नहीं बचा सकेगी। दूसरा यह है कि यहाँ पे एक इख्तलाफ या एक जो इतराज किया जाता है कि क्या अमेरिका के आर्थोडॉक्स या आप जो उसको कहें कि मजहबी या आप उसको ईसाई जो लीड करने वाली है, क्या उनके पास ट्रंप से बेहतर यानी पर्सनैलिटी नहीं थी। यहां पे आके एक बहस है कि ये اتنی مضبوط بنیادوں پہ یہ گروہ لانچ نہیں کیا گیا، ورنہ وہ اس سے بہتر فرد کو لے آتے. یہ ایک ایسا فرد لے کے آئے ہیں کہ جو ان کے اس کریکٹرسٹک کے مطابق نہیں آتا، کہ جس نے ایک نئے سرے سے ایک پرانے نظام کو ختم کرنا ہے اور ایک نئے نظام کو لے کے آنا ہے اور امریکہ کو اس جو ہے نا پٹڑی پہ چڑھانا ہے. البتہ یہاں پہ ایک جملہ معترضہ جو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس وقت ٹرمپ سے بنیادی طور پہ ایک بلڈوزر کا کام لیا جا رہا ہے، یعنی یہ آئے گا، یہ بلڈوز کرے گا، چیزوں کو گرائے گا، ختم کرے گا، لیکن اس کے پیچھے جو ایک نئی ٹیم آئے گی کہ جو بنیادی طور پہ اس مذہبی یا اس کو آپ آرتھوڈاک یا جو بھی اصطلاح استعمال کریں کہ جو اینٹی لبرلزم کی ہوگی وہ آئے گی. تو یہ ایک بحث ہے اس وقت، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے اندر آئیڈیالوجیکل بیس بھی ہے، یعنی اس کو مکمل طور پہ رد نہیں کیا جا سکتا. انٹرسٹ بیس پہ ابھی تک جو ہے نا سوالات چل رہے ہیں.
صحیح. کاشف علی صاحب.
جی جی کارمی صاحب.
جی کاشف علی صاحب، متنازع پالیسیوں کے پس منظر کے بارے میں تو بات ہوئی، اگر خود پالیسیوں کے اوپر بات کی جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ میں نے پہلے فلسطینی حامیوں کے بارے میں جو امریکی پالیسی ہے، ٹرمپ حکومت کی پالیسی، اس کے بارے میں بات کی. دوسری طرف اب تازہ جو سفری پابندیاں ہیں امریکہ کے حوالے سے، ان میں تین کیٹیگریاں بنائی گئیں، ریڈ ہے، اورنج ہے اور یلو ہے. پاکستان بھی اس میں شامل ہے، دوسرے ممالک بھی شامل ہے. اگر دیکھا جائے تو اکثریت مسلم ممالک کی ہے، تو گویا جس طرح پہلے دور حکومت میں 7 مسلم ممالک پر بین لگائے تھے انہوں نے، اب اس کا دائرہ بڑھا کر جو ہے انہوں نے بہت سے ممالک تک پھیلا دیا ہے. تو ان دو پالیسیوں کو آپ کیٹیگوری طور پر کیسے دیکھیں گے؟
دیکھیں، اس کو ٹرمپ کے ایک اور بیان کے ساتھ اگر ملا کر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس پالیسی کا بنیادی مقصد امریکہ کے دروازے مسلمانوں پر بند کرنا ہے. ٹرمپ نے ابھی انہوں نے اپنی جو ایپ ہے ٹروتھ، اس پر ایک بیان دیا تھا کہ مسلمان جو ہے وہ ہم سے نفرت کرتے ہیں، تو ہمیں اپنے ملک کو ان سے بچانا ہوگا اور ہمیں ان سے بہت محتاط رہنا ہوگا. اور آپ اگر ان تین لسٹوں کا، جن تین فہرستوں کا آپ نے ذکر کیا، تو اگر آپ اس میں بھی دیکھیں تو جو زیادہ تر تعداد ہے وہ مسلمان ممالک کی ہے، کیونکہ ٹرمپ اور ان کے پیچھے جو تھنک ٹینکس ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لبرلزم کی وجہ سے وہاں پر، کیونکہ شخصی آزادیاں ہیں وہاں پر امریکہ کے لیے، امریکہ کے ہر ایک جو ڈفرنٹ قسم کے ممالک سے، تھرڈ ورلڈ کنٹری سے، خاص کر مسلمان ملکوں سے جو لوگ آ رہے ہیں، جو امیگرینٹس ہیں یا جو اسٹوڈنٹس ہیں، تو امریکہ کی اس لبرل ڈیموکریسی کی وجہ سے ہر ایک کمیونٹی کے لیے امریکہ کے دروازے کھلے ہیں. تو جب تک ہم یہ ساری چیزیں بند نہیں کریں گے تو یہ جو باہر سے تیسری دنیا سے آنے والے ممالک سے جو آنے والے لوگ ہیں، اور خاص کر جو مسلمان ممالک ہیں، تو وہ امریکہ آئیں گے. اور وہ نہ صرف یہ کہ وہ وہاں پر امریکہ کے جو وسائل ہیں، اس کی جو تعلیمی ادارے ہیں، وہاں پر جو اکنامک جو اپرچونیٹیز ہیں، معاشی جو وہاں پر مواقع ہیں، نہ صرف وہ ان سے فائدہ اٹھائیں گے بلکہ وہ وہاں پر امریکہ کی، وہاں پر امریکہ کے اندر رہتے ہوئے امریکہ کی پالیسیوں کے خلاف احتجاج بھی کریں گے. جس کی سب سے بڑی مثال ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 1.5 سال میں جب غزہ میں جارحیت جاری تھی، غزہ میں جب فلسطین نسل کشی کا ارتکاب کر رہا تھا، تو امریکی معاشرے نے وہاں پر جو زندہ ضمیر لوگ تھے، وہاں پر جو آزاد لوگ تھے، انہوں نے سب سے زیادہ آگے بڑھ کر احتجاج کیا. اور اس میں جو یونیورسٹی کے جو کیمپسز تھے، انہوں نے اس احتجاج میں بنیادی کردار ادا کیا. تو یہ چیزیں جو ہے خود اسرائیل کے لیے اور صہیونی لابی کے لیے بڑے بہت بڑے خطرے کی علامت ہے کہ وہاں پر جو پبلک اوپینین ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ اسرائیل مخالف ہو رہی ہے. تو اس وجہ سے اب وہ صہیونی لابی جو ہے وہ دائیں بازو کے جو قدامت پرست ہیں یا جو کنزرویٹیوز ہیں، ان کے ساتھ مل کر امریکہ میں سے شخصی آزادیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں. وہ ان آزادیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ سڑکوں پر آئیں اور کسی بھی مظلوم کمیونٹی، خاص کر جو فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کریں. تو اس یہ سارے کا سارا سسٹم چینج کرنا پڑے گا. اور وہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ امریکہ کے اندر سے جو شخصی آزادیاں ہیں، جو انسانی حقوق ہیں، وہ ان کو ختم کر رہے ہیں.
بہت بہت شکریہ آپ کا. ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ 20 جنوری سے برسر اقتدار ہیں اور آئندہ 4 سال تک وہ امریکہ کے ممکنہ طور پر صدر رہیں گے، اگر زندہ رہے یا کوئی اور واقعہ پیش نہ آیا. تو دیکھیں آئندہ 4 سال جو ہے دنیا ڈونلڈ ٹرمپ کی ان متنازع پالیسیوں سے کیا نقصان اٹھاتی ہے، اور کیا کیا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو اور خود امریکہ کو نقصانات دیکھنے پڑتے ہیں. اجازت دیجیے, خدا حافظ.